Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala habibihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال ابراهيم لابيه اذر اتخذ اصناما الهات اني اراك وقومك في ضلال مبين اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا لا حبيبك من زانت به معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آدر سے فرمایا کیا تم بتوں کو معبود قرار دیتے ہو, بے شک میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ العزم نبی اور رسول یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدائی حیات سے متعلق حصہ بیان فرمایا گیا ہے, اور جہاں جو بات قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اس میں بے شمار پہلو پنہاں ہوتے ہیں, اور اس واقعے میں بے شمار پہلو ہیں, اور کتنی ہی پہلو حضرت قاسم فرزاد مولانا امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفاسیر میں بیان فرمائے ہیں. ان سے استفادہ, جو کچھ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جانا جائے, پڑھا جائے, محنت کی جائے. ہمارے نزدیک ضروریات اس دنیا کی تکمیل بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے, اسی لیے ان ضروریات کی تکمیلی ذرائع ان پر کتنی محنت ہوتی ہے. اگر آپ عمومی طور پر اپنے معاشرے میں پڑھائی لکھائی, اب علم تراش خراش ہے, نکھار ہے, لیکن ہم علم کو کس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اس سے اچھا روزگار میسر آ سکے, اس سے کوئی بہتر کاروبار میں کر سکوں. تو وہ حصے جو دنیا کی ضروریات اور ان کی تکمیل کے ہیں, ان کے لیے جتنی کوشش کی جا رہی ہے اس کا تو اثر اثیر بھی نہیں ہے کہ اس حق کو سمجھنے کے لیے ہم محنت کریں. اور قرآن کریم نے جہاں جو ارشاد فرمایا وہ ایسی تربیت ہے کہ ہر زمانے, ہر وقت اور ہر جگہ کی ضرورت کو پورا فرماتا ہے. یہ امتیاز ہے قرآن کریم کا کہ اس کا ہر حکم ہر جگہ ایک ہی اہمیت کے ساتھ, اور بلند ترین جو پہلو ہے تکمیل کے ضرورت کے حوالے سے میسر فرماتا ہے. تو یہاں اللہ کریم نے جب ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً, کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہوش سنبھالا تو انہوں نے اپنے باپ آذر سے فرمایا کیا تم بتوں کو معبود قرار دیتے ہو. مفسرین کرام جب یہاں بحث فرماتے ہیں تو کچھ حصہ ایسا بھی میسر آتا ہے کہ آذر جو ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد نہیں, چچا تھے. پھر یہ جس وقت میں یا جس موقع کا بیان فرمایا جا رہا ہے, بادشاہ کا انتہائی قریبی اور جو مذہبی پیشوا ہے, آذر نہ صرف خود بت تراش سکتا تھا بلکہ وہ جتنے مذہبی رسومات ہیں, ذمہ داری ہیں, ان کا بھی ذمہ دار تھا, اور قریبی مصائب تھا نمرود کا, بادشاہ نمرود تھا. اور عجیب حال اس نے پوری قوم کا کر رکھا تھا کہ خود اللہ کا جانشین اور ساتھ بے شمار حصے، جیسے سورج کو بھی پوجا جا رہا ہے، چاند کو بھی پوجا جا رہا ہے، ستاروں کو بھی پوجا جا رہا ہے، تو ایک عجیب سی ایک صورت اس نے پیدا کر دی تھی، لیکن اس ساری صورت میں جو آخری حصہ تھا وہ خود تھا کہ ہر ایک اس کے حضور جو ہے وہ سر بسجود ہو. تو دنیا میں وہ خدا کا مظہر اپنے آپ کو بتلاتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پیدا ہوئے جہاں سے اس کی مذہبی رسومات کی تکمیل ہوتی تھی. اللہ کریم ایسے بے نیاز ہیں کہ جو جتنی طاقتور ہونے کا مظاہرہ کرتا ہے اس کا جواب اتنی ہی باریکی سے اور اتنی ہی مضبوطی سے اس کو میسر آتا ہے کہ جہاں سے وہ اپنی خدائی کے دعوے کے لیے انتظامات کر رہا ہے وہیں اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں ہے کہ جیسے ایک بچہ اپنے والدین جو کہ بنیادی ایک ادارہ ہوتا ہے کسی بچی کی تربیت کے لیے کہ اس روش پر چلے، ایسا نہیں ہے کہ جیسے اہل محلہ یا عمر جس روش پر چل رہے ہیں وہ اس پر چلیں، چونکہ یہ وہ مقربین بارگاہ ازدی ہوتے ہیں جنہیں اللہ جل شانہ خود ہر چیز کا علم عطا فرماتے ہیں. انہیں تعلیم دنیا سے ان ہستیوں کو نصیب نہیں ہوئی، انہیں اللہ کریم نے ہی جہاں جو ضرورتیں عطا فرمایا. اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ نبی امی بیان کیا جاتا ہے تو عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس لفظ امی کا مطلب جو ہے یہ ان پڑھ، ایسی نہیں بات. جب یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بولا جائے گا تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ غیر اللہ میں کوئی ہے نہیں جس نے کوئی حصہ آپ کو تعلیم کا دیا ہو، یا کوئی ایسا ذریعہ سوائے خالق باری تعالیٰ کے کوئی اور ہے نہیں جس سے آپ کے لیے کوئی استاد یا شاگرد کا کوئی صورت بنتی ہو. تو جو کچھ اللہ کریم نے عطا فرمایا وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اب یہیں سے آپ غور کریں کہ کتنے ہی مواقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں پیش آئے جہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بڑے بڑے تجربہ کار جو ہیں ان کی باتیں جو ہیں وہ ایچ ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ افضل ٹھہرا. پھر کتنی تحقیق آج جو ہے سائنٹیفکلی کر لی گئی ہے اور کتنا جدت کو سراہا جا رہا ہے آج کے زمانے میں. جتنی جدت اپنے عروج کو سمجھ لے، جتنی علمی بحث بھلے دنیاوی علوم میں ہی رکھ کر دیکھ لی جائے اور صدیوں کی تحقیق کو ایک طرف رکھ لیں اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان رکھیں، نہ صرف وہ مستحکم ہوگا بلکہ جامع ہوگا اور اس ہی سے استفادہ ہو سکے گا. اس کے مقابل جو چیز آئے گی تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس بات سے انحراف ہے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے انحراف ہے اسے دنیا کی زندگی میں اپنا کر دیکھ لو، نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. تو دنیا کا کوئی ہے نہیں کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے وہاں سے استفادہ فرمایا. پھر ایسی طاقت کوئی ہے نہیں جو خالق جیسی ہو جس نے ہر شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، تو کہاں کوئی سوچ سکتا ہے اس مقابل کو. تو یہاں جب بات آتی ہے اور جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ آزر سے یہ فرمایا کہ کیا تم بتوں کو معبود قرار دیتے ہو، تو معزز سامعین کرام جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ بادشاہ اپنے آپ کو بھی سجدہ کرا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پوری قوم کو اور بے شمار جو اقسام ہیں شرک کی ان میں بھی مبتلا کر رکھا ہے، اور جہاں سے یہ سارے انتظامات ہو رہے ہیں اللہ کریم ایسا انتظام فرمایا کہ وہاں سے ایک بچے سے ابتدا فرمائے، ایک نو عمری کی جو حصہ ہے وہاں سے اس ساری ترتیب کو جو بادشاہ تک کی تعمیر کی گئی ہے اس کو اکھیڑنے کا سبب فرما دیا. انی اراک وقومک فی ضلال مبین, بے شک میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم سری گمراہی میں ہے. اب جیسے میں نے بات عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے حوالے سے کہ جتنا مستحکم اور صحیح ترین حصہ ہے اور اس کے مقابل جو بات آتی ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی, اسی طرح یہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر حق نہیں ہے تو پھر نا حق ہوگا, اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر گمراہی ہوگی, اور ہدایت کے لیے جو علوم ہیں, جو حصے, جو دنیاوی علوم ہیں جن پر ہم بات کر رہے تھے, ان کی ایک حد ہے, اور خلق کی حد میں ہی خلق اپنی جو ہے دسترس جو ہے وہ پوری کر لیتی ہے. اب یہاں سے جب باہر کا حصہ آتا ہے تو وہ علوم جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں وہ اور کوئی ذریعہ ہے نہیں کہ وہاں تک کی رسائی ہو. پھر یہ ہستیاں سبب ہوتی ہیں کہ وہ حصے جو مخلوق کی جتنی جہاں ضرورت کے ہیں انہیں اس سے استفادہ نصیب فرمائیں اور عطا فرمائیں. پھر وہ حصے جو نتائج سے متعلق ہیں, جو جو اعمال اختیار کیے جائیں گے اور جو جو نتائج مرتب ہوں گے, ہر چیز سے آگاہ فرما دیے جائیں. پھر ایسا انتظام اللہ کریم نے انبیاء اور رسول کی نسبت سے فرمایا ہے کہ روز معاشر کسی کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا کہ جو جو تجاوز اس نے کیا ہے اس کا کوئی جواز کسی کے پاس نہیں ہوگا. اللہ کریم نے ہر آبادی کے لیے کہ ہر جو مخلوق کے حصے ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں آباد رہی ہیں, اقوام کی صورت میں دیکھیں تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں تک یہ حق نہ پہنچایا گیا ہو نہ عطا فرمایا گیا ہو. تو پھر جس صورت کو وہ اختیار کر رہے ہیں اس سارے حصے پر مزید آگے جو آیات کریمہ ہیں یہ روشنی ڈالتی ہیں. تو اللہ کریم کے خلیل نے اور پیارے نبی اور رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم سری گمراہ میں ہو. وَقَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھلائی تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. یہاں مفسرین کرام جو ہیں اس واقعے کے حوالے سے جب تحریر فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ, اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس واقعے کو اسی طرح تحریر فرمایا ہے, کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک چٹان پر کھڑے ہیں اور اللہ جل شانہ نے ارض و سما کی جو علوم ہیں وہ آپ پر کھول دیے ہیں کہ کون سا حصہ, نہ صرف یہ کہ کسی شے سے شناسائی, صرف قسم کی شناسائی نہیں ہے جو اس قسم میں پنہاں ہیں اس علوم, وہ بھی اللہ کریم نے عطا فرمائے, اور جہاں جہاں جو جو وصف ہے کسی شے کا جو وصف ہے. یہی اگر آپ مثال لیں, ہمارے حکماء اور طبیب ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہمارے لیے جڑی بوٹیاں ایک طرح کی ہوتی ہیں, لیکن وہ اس علم کے ماہر ہوتے ہیں تو انہیں دو بوٹیاں ملا کر کسی بیماری کا جو ہے علاج کرنا آسان ہوتا ہے, ہمیں نہیں معلوم ہوتا, ہمیں عمومی جڑی بوٹیاں سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ان کی آمیزش سے ایک علاج جو ہے ان کی ترکیب ایسی ہوتی ہے کہ اس سے علاج ہو جاتا ہے کسی نہ کسی بیماری کا. تو کسی شے کا ہونا, پھر اقسام میں ہونا, پھر ہر شے کے ہونے میں جو اس کی وجودی بناوٹ ہے, جو ترتیب ہے, اس کا ایک الگ پہلو ہے, پھر جو اللہ کریم نے وصف اس شے کے اندر رکھے ہیں. تو جب آپ ان تین حصوں کو دیکھیں گے تو پھر ہر شے کا کلی حصہ ظاہر ہوتا ہے, قسم بھی آ گئی, اس کا مرکب بھی آ گیا کہ ترکیب کیا ہے, پھر اس کے اوصاف بھی آ گئے کہ اس کے اندر وصف کیا ہے, اللہ کریم نے ارض و سما آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھلائی تاکہ کامل یقین کرنے والوں عارفین میں سے. اور یہ دوسرا پہلو جو یہاں بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک تو ارض و سما کی جو کچھ ہے اس کا علم عطا فرمایا, پھر اس کی بادشاہت جو انتظام ہو رہا ہے. اب حدیث شریف کی روشنی میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ وجود انسانی میں کوئی حرکت ایسی نہیں ہے کہ جس پر اللہ کریم کا فرشتہ مقرر نہ ہو. یہ قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں, اس میں تفسیر میں بھی یہ باتیں ملیں گی. تو قرآن و حدیث کی روشنی یہ نقطہ بھی ہمیں بیان فرماتی ہے کہ کوئی حرکت ایسی نہیں ہے جس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ جو ذمہ دار ہے مقرر نہ ہو. ایک وجود انسانی کے اندر کتنی حرکات و سکنات ہیں آپ اندازہ لگائیں, اور اس پر پھر کتنی مخلوق مقرر ہوگی آپ اندازہ لگائیں. ہمارے سارے جو ہیں جمع تفریق یا حساب جو ہے وہ الٹ جائے گا, بات سمجھ سے باہر چلی جائے گی. لیکن ایک شاہکار ہے تخلیق کا یہ وجود انسانی. پھر آپ اس جو کچھ ہم دیکھ پا رہے ہیں یا جہاں تک ہماری حسات کی پہنچ ہے آپ وہاں تک دیکھیں کتنی اقسام ہیں اور کیسی کیسی اللہ کریم نے مخلوق پیدا فرمائی ہے, لیکن ایک مربوط نظام ہے. اب اس مربوط نظام پر جب بات آتی ہے تو یہی فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھلائی. ہر شے کا وہ علم اور جس نہج اور جس انداز پر وہ سارا تسلسل چل رہا ہے اور قائم ہے اللہ کریم نے وہ سارے حصے جو ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے. اب یہاں اس دیکھنے کے بعد اگر ظاہری آنکھ سے دیکھا جا سکتا تو ہر کوئی دیکھ لیتا, چونکہ آنکھ یا آنکھ کا نظام تو وہی ہے. لیکن یہ وجودی استعداد نہیں ہے کہ ان علوم تک پہنچ سکے جو خلق کی دسترس سے باہر ہیں, کیونکہ اس کے حصے جو ہیں خلق کے مخلوق کے وہ محدود ہیں. انسان ہی کی اگر آپ مثال لے لیں تو حسات انسانی وہ اوزار ہیں انسان کے پاس جس سے وہ شناسائی حاصل کرتا ہے, دیکھ کر سمجھ سکتا ہے, سن کر سمجھ سکتا ہے, چکھ کر سمجھ سکتا ہے, چھو کر سمجھ سکتا ہے. لیکن کوئی آنکھ یا سماعت یا کوئی طاقت وجودی ظاہری اس کے پاس ایسی نہیں ہے کہ اس خلق کے باہر جا سکے یا وہ باریکیاں سمجھ سکے جو اس خلق میں ہی اللہ جل شانہ کی قدرت سے نظام ہستی جو چل رہا ہے اس کو سمجھ سن سکے یا دیکھ سکے. ایک شے ہے وہ ہے قلب کی آنکھ. جب نور ایمان نصیب ہوتا ہے تو وہاں جب قلب میں حیات پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کا دیکھنا سننا ایسا ہے کہ جو اس ظاہری حصوں سے بہت دور بات چلی جاتی ہے. تو جب وہاں کی بات آتی ہے تو بات پھر آئے گی مشاہدات کی. تو بات اگر وحی کی آئے, بات اللہ جل شانہ کی طرف سے الہام کی آئے, بات مشاہدے کی آئے, کشف یا وجدان کیا ہے, تو بے شمار پہلوؤں سے جب بات آئے تو ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سارے وہ حصے ہیں جو قلب کی حیات سے منسلک ہیں, اور یہ وہ حصے ہیں جو اللہ کریم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے ہیں. چونکہ دین سارے کا سارا ہمارے پاس کشفن ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اصدق الصادقین ہیں آپ کی ذات کے سبب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہی ہے تو کوئی یہ ساتھ بیٹھا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سنا یا میں نے دیکھا. ہر ایک نے وہ مانا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو یہاں بھی جب بات آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے زمین و آسمان کی بادشاہت کھول کر دکھا دی, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بات اس آنکھ کی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ویسے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اصول ہے کہ انہیں علوم جو ہیں وہ من جانب اللہ عطا ہوتے. پھر جب اس مشاہدے کی بات آئے گی تو وحی کی بات آئے, الہام کی بات آئے. آپ ان سارے حصوں سے ہوتے ہوئے جب اس پورے کلی کشف کے پہلو, کشف یعنی کسی چیز سے پردے کا ہٹا دینا, کوئی چیز ایسی جو پردے میں ہو اس سے پردے کا ہٹا دینا, یہ مفہوم ہے لفظ کشف کا. یہ سارا وہ حصے ہیں جو اللہ کریم انبیاء اور رسول کو عطا فرماتے ہیں, یہ وہ ذرائع ہیں جن سے یہ علوم منتقل ہوتے ہیں انبیاء اور رسول. اب ایک عمومی کشف کی بھی بات ہوتی ہے, ذکر میں, تصوف میں, سلاسل میں یہ باتیں ہوتی آئی ہیں. دنیا کا وقت جو ہے جو اپنا گزار رہا ہے اس کا اور اہل برزخ کے رابطے کی بات آتی ہے, بڑی بڑی مدلل اور مضبوط باتیں اور بڑی تحقیق کے ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں. ہمارا تو ایک المیہ بن چکا ہے نا کہ جس چیز کو ہم جانتے نہیں یا جاننا نہیں چاہتے اس کا ہم رد کر دیتے ہیں, اور رد ہی نہیں کرتے, بڑی سختی سے اس کا رد کرتے ہیں. تو کسی شے کے بارے میں اگر رائے قائم کرنی ہو معزز سامعین کرام, تو اسے دیکھنا چاہیے, اسے پرکھنا چاہیے, اپنی استعداد کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ میں اس چیز کو جس پر تبصرہ کر رہا ہوں اسے پرکھ سکوں یا اس پر رائے دے سکوں. وہی انسان جس کی آنکھ جو ہے وہ بڑا باریکی کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنا لکھا ہوا جو ہے وہ اسے پڑھ نہیں پا رہا. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ سوئی میں دھاگا ڈالنا ہو تو نہیں ڈال رہا ہوتا, ہاتھ تو ٹھیک ہے لیکن وہ جو حس دیکھنے کی ہے وہ کمزور ہو چکی ہے, تو وہ ممکن ہی نہیں رہا. اب وہ کہے یہ دھاگا کا وجود بھی نہیں ہے, یہ سوئی کا وجود بھی نہیں, ایسا نہیں ہے بھائی, کسی صاحب نظر کو دو وہ تمہیں دھاگا ڈال دے. اسی طرح جب مشاہدات پر بات آتی ہے تو ہم بڑے دور جو ہیں اور بڑی سختی پر آ کر بحث کرتے ہیں. جو مانتے ہیں وہ ویسے حدوں کو گزر جاتے ہیں, اور جو انکار کرتے ہیں وہ مطلق انکار کی طرف. مطلق کشف کا انکار جو ہے اگر یہ کیا جائے تو کوئی حصہ دین کا ہمارے پاس ہو نہیں. وراء الورا طریقے سے حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظاہری پہلوؤں سے منتقل فرمایا. اب جب بات مشاہدے کی آئے گی تو اس شعبے میں, شعبے تصوف میں اس موضوع پر بھی بات آتی ہے. بڑے حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ اس موضوع پر بات کرنے سے نہیں روکتے تھے, لیکن حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس موضوع کو اختیار کرنے سے روکتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ لوگ اپنی انا علامے پڑ جاتے ہیں اور جو گرد و پیش ہوتے ہیں وہ ان کے اس مشاہدے کی صورت کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ اس معاملے میں وہ اپنا تعلق کرتے ہیں کہ اپنا وہ بھی نقصان کر لیتے ہیں اور وہ جو اعلان کر رہے وہ اپنا نقصان کر لے. چونکہ جب امتی کے حوالے سے آئے گی اسی کیفیت کو, تو اسے بوساطت نبی نصیب ہو رہی ہوگی. اس میں اس کی ذات کی بات نہیں, پہلے حصے میں اللہ کی ذات ہے اور نبی اور رسول کی ذات ہے. جب اس عطا کی طرف بات آئے گی تو پھر اس میں اس کی ذات پر بات نہیں گی, اسے نبی اور رسول اور ہمیں بحثیت امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور آپ کی ذات کی وساطت سے ہمیں نصیب ہوگا, کوئی ذرہ اگر نصیب ہو تو. پھر یہاں بڑی خوبصورت بحث فرمائی حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اکرم التفاسیر میں, موازنہ فرمایا. اور میں سامعین سے یہ عرض کروں گا کہ اتنا وقت بھی نہیں ہوتا اور اتنی خوبصورت بیان ممکن بھی نہیں ہے, تو میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہاں اس ان آیات کریمہ سے متعلق جو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر تحریر فرمائی اسے ضرور پڑھیے گا, آپ کو بے شمار استفادہ ہوگا اور بڑی باریکیاں سمجھنے کی جو ہے وہ موقع میسر آئے گا. تو جو عمومی کشف ہے جب اس پر بات یا بحث آتی ہے تو وہ محتاج ہے نبی کے ارشاد کا. پھر نبی کی جو بات وحی کی آئے, الہام کی آئے, کشف کی آئے, وجدان کی آئے یا خواب کی آئے, چونکہ نبی کا خواب جو ہے وہ بھی وحی الہی ہوتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو شان ہے وہ شان ہے کہ آپ نے کوئی شے ارشاد فرمائی ہی نہیں تاں کہ وہ من جانب اللہ نہ ہو. لیکن جب امتی پر آپ بات کریں گے تو امتی بوسیلہ نبی حاصل کر رہا ہے تو اس کی حدود و قیود ان ارشادات کے تحت ہوں گی جو نبی نے ارشاد فرمایا. آج جب کوئی کشف کی بات کرے گا تو کشف غیر انبیاء میں اگر کسی کو ہے تو اس کی ذات کے لیے ہے. اس کشف کو اگر آپ پیمانے پر رکھیں گے تو حدود شرعی کے اندر ہو, پھر اس کشف سے کسی دوسرے کا استفادہ کرنا درست نہیں ہے, چونکہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے, پہنچانے کا حق جو ہے آپ نے ادا فرما دیا ہے, ہر چیز قرآن و سنت میں ہمارے سامنے موجود ہے. اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے کشفن یہ نظر آیا کہ تم یہ کام اس طرح کرو, چونکہ ہر چیز ظاہراً موجود ہے. لیکن اگر اس کی مثال ذاتی طور پر ایک ولی اللہ کی حیثیت سے کوئی لے تو وہ صرف اس حد تک آتی ہے کہ اگر وہ امر اختیار کرے تو ٹھیک ہے, اگر چھوڑ دے تو شاید دنیا کا معاملے میں کہیں اسے گزند پہنچے یا نقصان ہو, لیکن آخرت کی پرسش نہیں ہے, چونکہ سارا حکم جو ہے وہ کلام ذاتی میں موجود ہے. تو یہ بڑی باریکی ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ ایک دوست مجھ سے سوال کر رہے تھے, وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو کشف القبور ہے یہ بہت بڑی بات ہے, کوئی طریقہ اور کوئی ذریعہ ڈھونڈو کہ جس سے یہ کشف القبور حاصل کیا جا سکے. تو میں نے ان سے عرض کی کہ حضور یہ بڑی بات نہیں ہے, سب سے بڑی اور افضل بات جو ہے وہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جس پر انحصار برزخ کا ہے, جس پر انحصار آخرت کا ہے. ہم نے اگر کسی صاحب مدار کو دیکھ لیا وہ کس حال میں ہے یا اس سے کلام کر لیا تو وہ تو مکلف نہیں ہے, مکلف تو پھر بھی ہم ہی ہیں. اور اگر اتنی محنت کرنی ہے کہ اس حد تک کی باریکی سمجھ آ سکے کہ یہاں سے برزخ کا استفادہ ہو سکے, تو جو موجود ہے پھر اس ساری جو اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے اس سارے سے اس حق سے استفادہ حاصل ہم کیوں نہ کریں. پھر تیسری بات میں نے ان سے عرض کی, میں نے کہا یہ تو شاید اگر دینی استفادے کی بات نہ ہے اور عمومی جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں تو شاید یہ تو کھیل تماشا ہو جس نحو سے جس پہلو سے آپ پوچھ رہے ہیں, یہ تو نہ اصل ہے اور نہ اس کا وزن ہے. اور اگر اس موضوع کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اس شعبے میں جاؤ اور اس شعبے کا اختیار ہونا تمہیں سمجھا دے گا یہاں کی جو باریکیاں ہیں کہ وہ کیا ہے. اللہ جل شانہ نے جب یہاں ارشاد فرمایا تو دیکھیں یہاں جو بات ہم کر رہے ہیں کتنا خوبصورت اس کا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا حل کہ مشاہدہ کس لیے ہو, وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ, تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں, کہ اس کا بھی حال ایمان کی مضبوطی جو ہے اس کا نصیب ہونا یہ اس کا بہتر حصہ ہے, اور اس کا وہ استفادہ جو دنیا کی طرف لے جائے اس میں کوئی نہ کوئی آمیزش نفس کی ہوگی, کوئی نہ کوئی وسوسہ جو ہے وہ شیطان کا ہوگا. اور جہاں نفس اور شیطان اور خواہشات داخل ہو جائیں گی وہاں فائدہ نہیں رہے گا, ایک وقتی لذت کہہ سکتے ہیں, ایک لمحاتی تسکین کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ لذت اور تسکین بجائے خود ایک سوال کی صورت میں پھر پیش آئے گی. تو وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ, تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اب الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں, اللہ ہمیں معاف فرمائے, ہم کمزور و گناہگار ہیں, لیکن جب یہ اس یقین کی بات آتی ہے اور اس یقین کی کیفیت اور حال کو دیکھیں تو یقین کی قسمیں ہیں. جیسے آپ اگر کہیں دور دھواں اٹھتا دیکھتے ہیں تو, یا اس سے پہلے ایک بات آتی ہے کہ دھواں ہے یا کہیں دھواں اٹھ رہا ہے, کوئی بتاتا ہے آپ دیکھتے نہیں, کوئی بتاتا ہے, تو اسے کہیں گے علم الیقین, یعنی علم میں ہے کہ اگر کہیں دھواں بتلایا جا رہا ہے تو وہاں آگ ہوگی, یہ خبر رکھتے ہیں, یہ ہمارے علم میں ہے. دوسرا ہے جیسے کوئی دیکھتا ہے ایسے سامنے کہ دھواں ہے اور اٹھ رہا ہے ایسے آسمان کو, تو اسے عین الیقین کہیں گے کہ اس نے آنکھ سے دیکھا کہ دھواں اٹھ رہا ہے, تو مراد یہ ہے کہ وہاں آگ ہوگی اور یقیناً آگ ہوگی. تیسرا حصہ آتا ہے جو یقین کا، اسے کہتے ہیں حق الیقین. اگر کسی کو آگ میں سے گزار دو نا، کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی، نہ پوچھنے کی نہ بتانے کی. جو درجہ یقین کا اس سے حاصل ہوگا نا کہ آگ ہے اور کیسی ہے اور کیا کرتی ہے، یہ دیکھنے سننے سے سمجھ نہیں آتا، جو اس کے گزرنے سے آتا ہے. اور یہاں اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ جو ارض و سما کی ترتیب ہے، اور اگر اس کو ہی دیکھیں تو وہ کیفیت اور حال نصیب ہوا اس سے، ایک کامل یقین، عین الیقین کی صورت جو ہے وہ نصیب ہوئی. تو یہی بات عمومی کشف پر بھی لاگو ہوگی. اگر کسی کو اس پہلو سے کوئی آشنائی ہوئی تو اسے بھی پھر اس کی ضروریات دین کی تکمیل کی صورت میں اس کے نتائج میسر آئیں. لیکن جب ایک ذیلی بات میں آپ کو عرض کرتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ از قسم ثمرات، مشائخ جب اس موضوع پر آتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کسی کو کشف ہونا، اس سے از قسم ثمرات، جتنی اس نے محنت دنیا میں کی ہے، اپنی محنت میں سے کچھ حصہ اس نے یہاں وصول کیا ہے. اور اگر کسی کی کیفیت وجدان کی ہے، یعنی احساس میں وہ چیز آئے، دیکھے نہیں محسوس کرے، تو وہ از قسم ثمرات نہیں ہے. از قسم جو مشاہدہ یا کشف ہے یہ کمزور ہے، اور از قسم وجدان جو ہے وہ مضبوط ہے، اور کسی نے دیکھ کر مانا، اس نے اپنے اجر اور ثواب سے کچھ حصہ جو ہے وہ دنیا میں صرف کر دیا. پھر یہاں ایک صورت، اور اگلے دن بھی مجھ سے کسی ساتھی نے سوال کیا کہ بات ہو رہی تھی کسی کے کشف دیکھنے کی، تو میں بڑی محنت کر رہا ہوں تو مجھے انوارات نظر نہیں آتے، اور جو جو باتیں وہ بتاتے ہیں وہ باتیں میں نہیں سمجھ پا رہا، تو کیا میرا ذکر درست نہیں ہے، کیا میں کر ٹھیک نہیں رہا؟ تو موزہ سامعین کرام، یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ جب کشف از قسم ثمرات استعمال ہوگا، اور وجدان کی کیفیت جو صرف محسوس ہوگی، دیکھے گی نہیں، تو جو یقین وجدان سے نصیب ہے وہ مضبوط ہے. جو کشفن کسی چیز کو دیکھ کر مان رہا ہے، اس کے ماننے کی کیفیت کمزور ہے. اور جب کوئی مشکوک کیفیت کے ساتھ چلتا ہے تو کشف اس کو سہولت دیتا ہے کہ ہاں، جس راہ پر تم چل رہے ہو یہ بہتر ہے اور صحیح ہے. اور اگر کسی کو ہم بتائیں کہ تم لطائف کرو اور اسے مشکوک ہو، اور کوئی اسے انوارات کا کوئی حصہ نظر آ جائے، تو ہماری بات سے زیادہ اسے اس کے دیکھنے پر یقین آئے گا اور وہ اور شوق سے ذکر کرے گا. لیکن اگر کوئی دیکھتا نہیں ہے اور محسوس کرتا ہے، تو اس کا مقام اعلیٰ ہوگا اور وہ مضبوط ہوگا. اسی طرح اس کی ذیلی مثال ایمان بالغیب، اس کی کیفیت کیا ہے؟ مثال یہاں سمجھانے کو عرض کر رہا ہوں کہ ایمان بالغیب، اللہ کریم کی ذات کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہر شے اس کی شہادت دے رہی ہے. اس شہادت کا محسوس کر کے اس کو ماننا کن عظمتوں پر پہنچاتا ہے. اور اس کیفیت اور حال سے ہر کوئی آشنا ہوگا، جب ملک الموت جو ہے وہ گرفت کرے گا، تو اس روز کافر بھی مانیں گے. جب قیامت ہوگی معزز سامعین کرام، اور اس دن یہ سوال ہوگا کہ آج بادشاہی کس کی ہے، تو ساری مخلوق گواہیاں دے گی اور بآواز بلند دے گی کہ بادشاہی اللہ کی ہے. تو مانا تو پھر سب نے، لیکن ماننے کا عمل کس کا جو ہے وہ اسے شرف قبولیت نصیب ہوئی؟ جس کے حصے میں ایمان بالغیب آیا. تو جو غیب کے حصے پر کیفیت نصیب ہو وہ زیادہ مضبوط ہے. اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن بات عرض کرنے اور سمجھانے کے حوالے سے میں نے یہ اس موضوع جو ہے وہ عرض کیا ہے. تو جب آپ ذکر کو دیکھیں گے اور ان حصوں کو دیکھیں گے جو مشاہدات کے حوالے سے، تو یہ ضروری نہیں. چونکہ ہمارے لیے کیفیت یا مشاہدہ بہت بڑی شے ہوگی، کمال ہوگا، لیکن کیا یہ خالق ہے یا مخلوق ہے؟ جب آپ اس باریکی کو دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی یہ تو مخلوق ہے، خالق تو نہیں. عبادات کس لیے کیے جائیں؟ خالص خالق کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے. جب مقصود مخلوق ہوگی تو عبادت کا درجہ کیا رہ جائے؟ تو جو حصے مشاہدات کے بھی نصیب ہوں ان سے بھی کیا دیکھنا ہے؟ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ، تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. اب جب کامل یقین کی طرف موضوع سامعین کرام بات آئے گی، تو اس یقین کا استفادہ یا اس یقین کا محاصل پر بات آئے گی. محاصل کیا ہے؟ جو عمل کی صورت میں نصیب ہو، اور جس عمل کو اختیار کرنا ہے اس عمل کے جاننے، غلط اور صحیح ہونے کا پیمانہ دیکھنے کے لیے پھر بات اس اصول کو دیکھنے پڑے گی جو دین اسلام بیان فرما رہا ہے. اسی لیے ضروریات دین کا جاننا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اسی لیے اس کا اختیار کرنا ذات سے ہے، اسی لیے یہ تعلیم بھی نصیب کی فرمائی جا رہی ہے، عطا فرمائی جا رہی ہے کہ ابتدا حق کی جیسے ذات سے ہو، پھر اگر اسے مخلوق خدا تک پہنچانا تو پھر اپنے قریب سے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ حاضر سے اس بات کی ابتدا فرمائی کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے، اور اللہ کریم نے آپ کو وہ کیفیات اور حال عطا فرمائی کہ ہر چیز کا علم جو ہے کھول کر رکھ دیا، اور اس یقین کے ساتھ آپ نے ابتدا جو حق کی ہے وہ اپنے گھر سے شروع فرمائی. یہاں سے ہمیں تبلیغ کا بہترین حصہ اور نمونہ اس کی بھی رہنمائی مل رہی ہے کہ حق کا اختیار کرتے ہوئے اپنے قریب سے دعوت حق جو ہے اس کی ابتدا کرنی چاہیے، کوئی مانتا ہے یا نہ مانتا، یہ ایک الگ حصہ اور الگ موضوع ہے. اہل مکہ میں سے خوشبخت تھے جو انہوں نے مانا، اور کتنی ایسے تھے جو محروم رہے، لیکن وہی حق اہل مدینہ نے اختیار فرما لیا، اور پھر وہ بات فتح مکہ کی صورت میں پلٹ کر آئی. اللہ کریم کرم اور احسان فرمانے والے ہیں، مالک ہیں، غفور الرحیم ہیں. ہم کمزور اور گناہگار لوگ ہیں، ہمیں بھی معاف فرمائیں، ہماری کمزوریاں معاف فرمائیں، اور ہمیں ہدایت عطا فرمائیں، اور ہمیں یہ باریکیاں اور کلام حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، ضروریات دین جاننے کی توفیق عطا فرمائیں، اسے عملی طور پر اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور خاتمہ خلق کا ہے، اللہ کریم ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. جزاکم اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ